پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. انشاءاللہ جو زحمتیں یہ لوگ اٹھا رہے ہیں, پروگرام آرگنائز کر رہے ہیں اور آپ یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں, خداوند متعال کی بارگاہ میں انشاءاللہ یہ زحمتیں قبول ہوں اور انشاءاللہ مزید معرفت کا سبب بنے, امام کا خود نصیب ہو. ان تمام دعاؤں کی اجابت کے لیے کہ خدا متعال ان تمام مقامات تک ہمیں پہنچنا نصیب فرما دے, ایک بار پھر درود بھیجے محمد علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم, بسم الله الرحمن الرحيم, ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. جیسے کہ آپ کے ذہن میں کل مرجعیت کے حوالے سے چند رائز پیش ہوئے تھے, بلا تاخیر اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. جو بنیادی نکات کل آپ کے سامنے عرض ہوئے تھے وہ یہ تھا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے روئے زمین پر ظاہری طور پر تشریف فرما ہونے کے زمانے میں, یعنی حضور کے زمانے میں, ظہور کے زمانے میں, انسانوں کے لیے ان سے رابطہ مشکل نہیں تھا, ہدایت کو حاصل کرنا مشکل نہیں تھا, اور سادہ ترین طریقہ یہ تھا کہ لوگ ان کے حضور پہنچ جایا کرتے تھے, سوال کر لیا کرتے تھے. لیکن اس زمانے میں بھی ہر شخص کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ان کے پاس پہنچے. اہل بیت اطہار مسلسل اپنے شاگردوں میں سے کچھ شاگردوں کی طرف لوگوں کو بھیجا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان سے رجوع کرو, یہ ہماری تعلیمات کو تمہارے سامنے بیان کرنے کے ذمہ دار ہوں گے. اس عمل کو کہ لوگ جائیں کسی اور سے اہل بیت کی تعلیمات کو حاصل کریں, اس کو رجوع کرنا کہتے تھے. رجوع کرنا, اہل بیت چاہتے تھے کہ لوگ رجوع کریں. اس عمل کو رجوع کرنا کہتے ہیں, وہ شخص مرجع کہلائے گا جس سے رجوع کیا گیا ہے. مرجع الخلائق ہم نے عرض کیا پچھلی دفعہ آپ کے سامنے. یہ عمل خود اہل بیت کے ہوتے ہوئے بھی جاری و ساری تھا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی غیبت کی صورت میں ہم نے عرض کیا چند امکانات تھے. یا تو یہ تھا کہ شریعت ختم ہو جاتی اور کہا جاتا کہ اب شریعت کی ذمہ داریاں ختم ہو گئی ہیں, پہلے تو بہت ساری ذمہ داریاں تھیں, اب غیبت کے ہوتے ہی کوئی چیز ذمہ داری میں باقی نہیں رہی, انسانوں کی مرضی ہے, جو کرنا چاہیں کریں, نہ کریں کوئی پابندی نہیں ہے. عرض کیا یہ معقول نہیں ہے. دوسرا راستہ یہ تھا کہ ہم کہیں کہ غیبت تو ہے لیکن ہر آدمی اپنے اندر اتنی طاقت بنائے کہ امام سے رابطہ قائم کرے. عرض ہوا کہ یہ کروڑوں میں ایک آدمی کے لیے تو میسر ہوگا, عام افراد کے لیے میسر نہیں تھا, ورنہ پھر غیبت ہوئی کیوں تھی. پھر دو, تیسرا راستہ یہ تھا کہ کہا جائے کہ شریعت تو ختم نہیں ہوئی, ابھی بھی نماز واجب ہے, ابھی بھی زکوٰۃ واجب ہے, لیکن کوئی احکام بیان نہیں کرے گا, آپ خود اپنے احکام خود حاصل کرو. اب آپ سول انجینئر ہیں لیکن آپ کے اوپر واجب ہے کہ احکام کو قرآن اور حدیث سے حاصل کریں. اچھا اب آپ کیسے حاصل کریں گے؟ جو جس طرح سے چاہے کر ڈالے. ہم نے عرض کیا یہ تقریباً شریعت کو ختم کرنے کے برابر تھا کہ ہر انسان سے کہا جائے کہ وہ یہ کام کرے. عرض ہوا کہ انسان معمولاً اپنی زندگی کے اندر عقل کو استعمال کرتے ہوئے چند راستے اختیار کرتے ہیں, شریعت بھی اسی راستے کو تجویز کرتی ہے. عام زندگی میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر کسی فیلڈ کے ہم خود ماہر ہوں تو اپنی مہارت کو استعمال کرتے ہیں, من مانی نہیں کر سکتے, مہارت کو استعمال کرتے ہیں. اگر فیلڈ میں خود ماہر نہ ہوں تو اس شخص سے مدد لیتے ہیں جو اس فیلڈ کا ماہر ہو, وہ بھی من مانی نہیں کر سکتا, وہ بھی مہارت کو ہی استعمال کرے گا. مثال آپ کی خدمت میں دوائی سے عرض کی تھی کہ اگر میں ماہر نہیں ہوں تو میں یہ نہیں کر سکتا کہ دل کی بیماری کو بڑھتا چھوڑ دوں, کون جیسا ہوتا ہے ہوتا رہے, ہم علاج کروا رہے ہیں, اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں. اسپیشلسٹ دوائیاں تجویز کریں، نہ وہ منمانی کر سکتا ہے کہ کہے یہ بیمار ہے میری مرضی میں اس کو نیلے رنگ کی دوائیاں دوں گا، یہ نہیں کر سکتا. جو مہارت کے تحت ضروری ہے وہ دوائی دینی ہوگی. اس کے دوائی تجویز کرنے کے بعد میں منمانی نہیں کر سکتا کہ جو مجھے پسند آئے گا رنگ اس کو زیادہ کھاؤں گا، بلکہ مجھے اس کی مہارت کو فالو کرنا پڑے گا. یہی عمل دین میں بھی ہے، یہی عمل بالکل اسی طرح دین میں بھی ہے. آپ غیبت کے زمانے میں ہیں، شریعت معطل نہیں ہوئی ہے. جس طرح حضور کے زمانے میں احکام واجب تھے، آج بھی احکام اسی طرح واجب ہیں. اگر آپ ماہر ہیں قرآن و حدیث کے، بسم اللہ قرآن و حدیث کا مطالعہ فرمائیے، اس سے احکام کو حاصل کر لیجئے. احکام کو حاصل کرنے کے بعد ان سے اپنی زندگی میں فائدہ اٹھائیے. اگر آپ ماہر نہیں ہیں، آپ کسی ایسے شخص سے رجوع فرمائیے جو اس کا ماہر ہو، اور اس سے رجوع کیجئے جو سب سے زیادہ ماہر ہو. اس آدمی کو جس سے آپ رجوع کریں گے دین کے معاملے میں، جو سب سے زیادہ ماہر ہے، اس شخص کو ہم مرجع کہتے ہیں، مرجع تعبیر کیا جاتا ہے. اور یہ عمل کہ آپ کسی سے رجوع کریں، اس کو ہم تقلید کہتے ہیں، اس کو ہم تقلید تعبیر کرتے ہیں. اب کل ہم نے مرجع کے لفظ پر کافی بات کی تھی، تھوڑا سا وقت لے کر تقلید کے لفظ کے اوپر بات کر لیتے ہیں، اور تقلید کی اصطلاح کے اوپر بھی. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ہر لفظ کا ترجمہ عربی سے اردو میں جب کیا جاتا ہے، تو اس لفظ کی سینس، اس لفظ کے پس منظر کو بھی ذہن میں رکھا جاتا ہے، ورنہ اچھا ترجمہ نہیں ہو سکتا. بہت سادہ سی مثال، عربی زبان کے اندر وسعت اور اردو زبان کی محدودیت کے اعتبار سے اور ترجمے کی نزاکتوں کے اعتبار سے، مثال کے طور پر اردو میں لفظ ہوتا ہے مستورات. اردو میں لفظ مستورات خواتین کے لیے استعمال ہوتا ہے، آیا عربی میں بھی مستور عورت کے لیے ہے؟ نہیں. مستور ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہے. اردو میں مستورات، اچھا خوبصورتی اردو زبان میں یہ ہے کہ اردو زبان اپنا مزاج خود بناتی ہے. مثلا مستورات یعنی خواتین، مستور یعنی عورت. اردو میں مستور کا مطلب عورت ہے، عجیب ہے. یعنی صحیح ہے کہ جمع استعمال ہو رہا ہے جب مستورات یعنی جمع ہے، مستور کی جمع عربی میں مستورات بنتی ہے. مستورات کا مطلب خواتین ہے، لیکن کیا مستور کا مطلب ایک عورت ہے اردو میں؟ نہیں. یہ اردو کا اپنا مزاج ہے، کوئی اس کو عربی پہ قیاس نہیں کر سکتا کہ بھئی مستورات کا مطلب خواتین ہے، اس کا مطلب مستور کا مطلب ایک عورت ہے. آپ گھر میں نہیں کہہ سکتے میرے گھر میں مستور ہے، لیکن اگر آپ کہیں ہمارے گھر میں مستورات ہیں، اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا. بس اردو سے قیاس نہیں کر سکتے. اردو میں تقلید کا لفظ کبھی مثبت میں استعمال ہوتا ہے، کبھی منفی میں استعمال ہوتا ہے، دونوں میں استعمال ہوتا ہے. عربی میں بھی ایسا ہی ہے، عربی میں بھی تقلید کا لفظ مثبت میں بھی استعمال ہوتا ہے، منفی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اب چونکہ بعض لوگوں نے اس لفظ کے منفی پہلو کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر برائی کی ہے کہ اصل تقلید ہی غلط ہے، ان کی مشکل کو حل کرنے کی خاطر عرض کر رہا ہوں، عربی میں ایسا بہت ہوتا ہے. مثلا عربی میں کہتے ہیں رہنمائی، رہنمائی کے لیے لفظ استعمال ہوگا، مثلا قیادت کا، قائد اور قیادہ. آیا قائد صرف حق کا ہوتا ہے؟ آیا باطل کا قائد نہیں ہوتا؟ باطل کا بھی قائد ہوتا ہے. رہنما حق کا بھی رہنما ہوتا ہے، باطل کا بھی رہنما ہوتا ہے. رہنما کا مطلب کیا ہے؟ راستہ دکھانے والا. باطل کا رہنما باطل کا راستہ دکھاتا ہے، حق کا رہنما حق کا راستہ دکھاتا ہے. لہذا یہ لفظ عربی میں دونوں معنی میں استعمال ہو رہا ہے، قیادت تقلید دونوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک تقلید وہ ہے جو منفی ہے. قلدہ کا لفظ جو عربی میں لفظ اصل لفظ ہے، قاف لام اور دا، یہ استعمال ہوتا ہے گردن کے گرد لپٹے ہوئے کسی بھی چیز کے لیے. لہذا اگر کوئی خاتون ہار استعمال کرے تو اس کو قلادہ تعبیر کیا جاتا ہے. قلادہ ہار، ہار کے لیے قلادہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. صحیح ہے. سید الشہداء کے جو کلمات انہوں نے مدینے سے کربلا تک ارشاد فرمائے، ان اقوال میں ایک جگہ پہ قلادہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. فرمائے موت ایک عورت کے گلے میں پڑے ہوئے ہار کی طرح خوبصورت ہے، یہ بھی استعمال ہوا ہے. قلادہ یعنی جو گلے کے اندر گلے کو چاروں طرف سے گھیر لے پٹی، اس کو قلادہ کہتے ہیں۔ ایسے ہی عرض کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ تاکہ آپ کو اندازہ ہو عربی کی وسعتیں بہت زیادہ ہیں۔ جو جانور کے گلے میں پٹی پڑی ہوتی ہے اس کو بھی قلادہ استعمال کرتا ہے، اس کو بھی قلادہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی جیل میں پڑے ہوئے شخص کے گلے میں ایک توق ڈال دی جائے، گلے میں ڈال دی جائے، اس کو بھی قلادہ استعمال کرتا ہے، بہت وسعت ہے، اس کے لیے بھی قلادہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بس عربی میں بہت وسعت ہے۔ آپ کسی لفظ کے ایک منفی استعمال کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ معنی غلط ہو گئے، نہیں، تقلید کے منفی معنی بھی ہیں، تقلید کے مثبت معنی بھی ہیں۔ بس قلادہ کا لفظ ہار میں بھی استعمال ہوتا ہے اور جانور کے گلے میں پڑے ہوئے پٹے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اصل حکم کیا ہے، اصل مطلب کیا ہے؟ اصل مطلب گلے کے گرد پڑا ہوا کوئی دائرہ ہے، چاہے وہ ہار ہو چاہے وہ جانور کے گلے میں پڑا ہوا کوئی بند ہو۔ اب یہ جو قلادہ کا لفظ تھا ہار کے معنی میں، اس کا ایک مفہوم نکالا گیا۔ مفہوم کیا؟ کوئی انسان کسی کی ایسی پیروی کرے جیسے اس کی گردن اس کے ساتھ چل رہی ہے، اس کو کہا گیا تقلید۔ اگر کوئی انسان کسی کی پیروی کرے، ایسی پیروی کرے کہ گویا جیسے اس کی گردن بندی ہوئی ہے اس کے ساتھ، اس کو کہا گیا یہ تقلید ہے۔ اچھا، اب جس طرح رہنما حق کا ہوتا ہے اور باطل کا ہوتا ہے، تقلید بھی کبھی حق کی ہے کبھی باطل کی ہے۔ بس کوئی یہ نہ کہے اندھی تقلید غلط ہے لہذا تقلید ہی غلط ہے، اس بندے خدا سے کہنا پڑے گا بندے خدا تقلید کے دو معنی ہیں، ایک مثبت ہے ایک منفی ہے۔ تقلید کے معنی کسی کی مکمل پیروی ہے، اگر آپ نے حق کی مکمل پیروی کی ہے یہ مثبت ہے۔ کوئی کہے میں امیر المومنین کی تقلید کرتا ہوں، ہاں یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ امیر المومنین معیار حق و باطل ہے، الحق مع علی والعلی مع الحق یدور الحق حیث ما دار، علی جہاں جاتے ہیں حق وہیں جاتا ہے۔ تو اگر کوئی کہے میں علی کی تقلید کرتا ہوں امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی، بالکل صحیح کہہ رہا ہے کہ ان کی اطاعت کرتا ہے، جو وہ کہتے ہیں یہ اپنی گردن جھکاتا ہے اور پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ بس یہ تقلید کے معنی ہو گئے، تقلید اور مرجع دونوں آپ کی خدمت میں عرض ہوا۔ اب اصول کی طرف واپس آ جاتے ہیں، اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں ایکسپرٹ کی اوپینین پہ عمل کرتا ہوں، ایکسپرٹ جو مجھے اپنی مہارت کو استعمال کرتے ہوئے بتا دیتا ہے میں اس کے اوپر عمل کر لیتا ہوں۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد والے محمد، تو عربی میں آیا کہ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، اپنے سر اور پاؤں کا مساح کرو۔ ایکسپرٹ اوپینین کی ضرورت ہے، مساح کیسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے ایک جگہ آیا تھا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اس میں فاغسلوا آیا تھا، غسل کیسے کہتے ہیں؟ اب ہم ایکسپرٹ جا کے پوچھتے ہیں کہ تمہاری نظر میں عربی زبان میں غسل کیسے کہتے ہیں، تمہاری نظر میں عربی زبان میں مسح کیسے کہتے ہیں؟ یہ ایکسپرٹ اوپینین دے گا کہ عربی زبان میں اس کو غسل کہتے ہیں، اس کو مسح کہتے ہیں۔ اگلا مسئلہ یہ آئے گا، جیسے کہ مفسرین کے درمیان آ گیا، وہ یہ کہ یہ جو ارجلکم آیا ہے، آیا اس کو کسرہ دینا ہے، زیر دینا ہے، یا اس کو زبر دینا ہے؟ اگر زیر دینا ہے تو وضو میں پاؤں کا مسح ہوگا، اگر زبر دینا ہے تو پھر وضو میں پاؤں پر غسل کرنا پڑے گا۔ آپ کو پتا ہے اہل سنت اور شیعہ کے درمیان ایک اختلافی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے۔ اب یہ ایک ایکسپرٹ اوپینین ہے، اس کے لیے ماہر فن چاہیے، ماہر فن رائے دے گا، ہم اپنی رائے نہیں دے پاتے، ہم کہتے ہیں بھائی یہ ماہر فن کا کام ہے، ان سے جا کے معلوم کیا جائے۔ اس کو ہم مرجع کہتے ہیں کہ جس کے پاس ہم جائیں گے اور وہ ہم سے کہے گا کہ بھائی یہ کہو۔ اب سوال یہ مرجع کون ہونا چاہیے، بنتا کیسے ہے؟ آج جو اصلی مسئلہ ہے ہمارے سامنے وہ یہ ہے، اس آج کے دن کے اس سیشن میں، وہ یہ کہ مرجع کون ہوتا ہے اور یہ بنتا کیسے ہے۔ چند نکات اس سلسلے میں عرض ہوں گے، درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ صاحب کچھ دن پہلے، کچھ عرصے پہلے میں نے کسی صاحب کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جتنے مراجع ہیں یہ سب غلط ہیں۔ صحیح، مراجع سب غلط ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ اس میں لکھا گیا تھا آپ مراج تقلید کی مت سنیں، یہ نہ کریں وہ نہ کریں، اچھا آخر میں یہ لکھنا تھا پھر کریں کیا؟ کہا ہم ایک کتاب دے رہے ہیں اس پر عمل کریں، کیونکہ تقلید غلط ہے، آپ ہرگز تقلید نہ کریں، سب مرجع غلط ہیں، کسی سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم کتاب دے رہے ہیں یہ پڑھ لیں بس۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کتاب دے رہے ہیں کیا خود اس کو پڑھنا تقلید نہیں ہے؟ خود یہ مرجع نہیں بن گیا؟ آپ کہہ رہے ہیں سارے مرجع غلط ہیں یہ پڑھیں، اب آپ مرجع ہیں؟ تو جس مرجعیت کا آپ انکار کر رہے تھے اسی مرجعیت میں لوگوں کو دوبارہ مبتلا کر رہے ہیں، یہ کیوں دیا؟ اچھا ایک اور ممکن ہے کوئی یہ کہے، ممکن ہے کوئی یہ کہے سب مرجع غلط ہیں تقلید غلط ہے، اچھا اب میں کیا کروں، کس کتاب کو پڑھوں، اب کیا کروں اپنے دین کے لیے؟ تو ایسا کریں کہ آپ خود کتابیں پڑھ کر فتویٰ نکالا کریں۔ اچھا مشکل میرے ساتھ یہ ہے کہ مجھے تو عربی بھی نہیں آتی، تو میں کیا کروں گا؟ تو کہیں گے عربی نہیں آتی کوئی بات نہیں، کتابوں کے ترجمے ہوئے ہوئے ہیں، آپ ترجموں سے پڑھ لیا کریں۔ اچھا جیسے ہی میں ترجمہ پڑھنے لگتا ہوں، یہ ترجمہ وہ ہے جو امام نے کہا تھا؟ یہ ترجمہ تو امام نے نہیں کہا تھا، آیا اللہ کا کلام یہ ترجمہ ہے؟ یہ ترجمہ تو اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اب وہ جو مترجم ہے اس نے کہیں نہ کہیں تو اپنی رائے استعمال کی ہے، اب میں کس کی تقلید کر رہا ہوں؟ اب مترجم کی تقلید کر رہا ہوں، کچھ بھی کر لوں میں کسی کی تقلید کر رہا ہوں، اگر میں تقلید نہیں کروں، اصل میں مسئلہ کیا ہے، سامنے والا کہہ رہا ہے ان کی تقلید نہ کرو میری تقلید کرو، مسئلہ اس کو یہ برا لگ رہا ہے۔ اب مرجعیت کا مسئلہ بس اس طرح سے حل نہیں ہوگا کہ بھئی آپ ان کی نہ کرو، یہ کتاب دے رہا ہوں یہ پڑھ لو، ترجمہ پڑھ لو، اس کی تقلید شروع ہو جائے گی۔ اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک دفعہ فیصل آباد جانے کا اتفاق ہوا، کافی پہلے کی بات ہے، وہ صاحب مرحوم ہو چکے، نفیس آدمی تھے، ان کا داماد میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ میرے سسر بہت اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، صرف تقلید کے معاملے میں بڑی مشکل سے دو چار ہیں، ان کی مشکل کچھ حل ہو سکتی ہے تو ہو جائے، یہ بیچارہ بھی شہید ہو گیا ہے، اس بیچارے کو بھی دشمنان نے اہل بیت نے شہید کر دیا، اس آدمی کو جو میرے پاس آیا تھا۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے سسر سے ایک ملاقات کروا دو، شاید میں مشکل کو حل کر پاؤں۔ ان سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں اس معاملے میں، کہنے لگے کہ میں اپنے دین میں جو مشکل پیش آتی ہے میں خود مطالعہ کرتا ہوں، میں حل کر لیتا ہوں، جو بہت ہی اچھا کام ہے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ انسان خود اتنا قابل ہو کہ اپنے دین کا خود مطالعہ کرے، خود حل کر لے۔ لیکن صرف ایک مسئلہ ہے، آپ پڑھتے کیسے ہیں؟ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کیا؟ کہنے کے نہیں، میں رات کے وقت میں ایک ڈیڑھ گھنٹہ اس کام کے لیے نکالتا ہوں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ایک ڈیڑھ گھنٹے میں کتنا پڑھ لیتے ہوں گے؟ کہنے کے چار پانچ صفحے چھ صفحے تو پڑھ ہی لیتا ہوں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ آپ کون کون سی کتابیں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں یہ کتاب پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا اس کے علاوہ اور کتابیں ہیں اہل بیت کی احادیث کی، وہ آپ نے پڑھی ہیں کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ میں نے نہیں پڑھی ہیں، چونکہ ان کا ترجمہ نہیں ہے، اللہ بھی مجھ سے سوال نہیں کرے گا، کیونکہ مجھے ترجمہ نہیں آتا، مجھے عربی نہیں آتی، تو جب عربی نہیں آتی اور ترجمہ بھی نہیں ہے تو اس سے زیادہ میری ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ اب میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ فرض کیجئے کہ مجھے انگلش نہیں آتی اور میڈیکل کی کتابیں ساری انگلش میں ہیں، اگر میں صرف اردو کی میڈیکل کی کتابیں پڑھ کر آپ کا علاج کرنا شروع کر دوں وہ کیسا ہے، کیا آپ میرا علاج قبول کریں گے؟ انہوں نے کہا میں قبول نہیں کروں گا، کیونکہ انگلش جاننے والے ایسے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے انگلش کی کتابیں پڑھی بھی ہیں۔ میں نے کہا یہی جواب خدا بھی آپ کو دے گا، آپ کو عربی نہیں آتی لیکن ایسے عربی جاننے والے ایکسپرٹس ہیں جو ان کتابوں کو پڑھ چکے ہیں جو عربی میں لکھی گئی ہیں، آپ ان کی کیوں نہیں سنتے؟ پھر بہت آسانی سے تسلیم ہو گئے۔ میں نے دیکھا مجھے اتنی بڑی مشکل کون بنی ہوئی تھی، بہت آسانی سے انہوں نے قبول کیا، کہنے ہاں یہ بات صحیح ہے، مجھے ان لوگوں کی سننی چاہیے جنہوں نے ان کتابوں کو پڑھا ہے۔ اس کے بعد تفسیر قرآن میں بھی یہی مشکل آئی، میں نے کہا آپ قرآن کریم کے لیے کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے پاس چار پانچ تفاسیر ہیں، اس میں ایک اس فرقے کی، اس فرقے کی، اور ایک اتنے فرقے کی ہماری، تین چار ہیں، ان سے میں اپنے کام کو نکال لیتا ہوں۔ میں نے کہا کیا ان کے علاوہ اور تفاسیر نہیں ہیں؟ کچھ تفاسیر میں جانتا ہوں بہت اچھی ہیں، بیس بیس جلدوں میں ہیں، لیکن ان کا اردو ترجمہ نہیں ہوا ہوا۔ کہنے کہ میں نے چونکہ نہیں جانتا اس لیے میری ذمہ داری میں نہیں ہے، وہی جواب میں نے دوبارہ دیا۔ کہ اہل بیت اطہار نے اگر اپنی تعلیمات کو دے دیا ہے اور وہ عربی میں ہیں اور عربی جاننے والے ہیں اور آپ نہ جاننے کی وجہ سے ان تعلیمات سے جاہل رہ جائیں تو کیا قیامت کے دن جواب دے سکتے ہیں؟ بہت آسانی سے انہوں نے تسلیم کیا۔ اب دوبارہ آتے ہیں، مرجع ہے کون؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مرجع میں ہوں یا کوئی اور ہے، اصل مسئلہ ہمیں اسٹینڈرڈ چیک کرنا پڑے گا، ہم کس شخص کو کہیں کہ یہ مرجعیت کی صلاحیت رکھتا ہے اور پھر اس کا ہم انتخاب کر لیں۔ کیا کیا صلاحیتیں ہونی چاہیے؟ پہلی بات، چونکہ یہ عمل دینداری کا کام ہے، امانت داری کا کام ہے، بھئی ایک آدمی پیچھے کچھ پڑھے آگے کچھ اور بول دے، پہلی چیز جو چاہیے ایسا امانت دار ہو جس کی امانت داری میں مجھے کوئی شبہ نہ ہو، پہلی چیز چاہیے۔ یعنی فرض فرمائیے آپ کی پوری زندگی کی جمع پونجی چند لاکھ روپے ہو اور میں آپ سے کہوں یہ چند لاکھ روپے مجھے دے دیں امانتاً، میرے خیال میں آپ 25 لوگوں سے پوچھیں گے کہ اس کو دینا صحیح ہے یا نہیں ہے، کیوں؟ آپ کی ساری زندگی کی جمع پونجی خطرے میں آئے۔ اب ہم دین کسی کے حوالے کریں، ہماری آخرت خطرے میں ہے، اتنی آسانی سے اس کی نہیں مانیں گے، پہلے پوری جان بھٹک کر لیں گے کہ یہ دین ہی دے گا یا کچھ اور نہ دے دے ہمیں، پہلے خوب اچھی طریقے سے جان بھٹک ہو۔ پہلی چیز جو ہمیں چاہیے 100% امانت داری چاہیے۔ اگر کسی شخص کے بارے میں ایک خبر صحیح مل جائے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اس کے پیچھے نہیں جائیں گے، کیوں؟ آج اس نے جھوٹ بولا ثابت ہو گیا، کل نہیں معلوم دین کے نام پہ کتنے جھوٹ بولے گا، نہیں معلوم ہمارے دین کے ساتھ کیا کرے گا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ جتنے لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ نہ کرو یہ کرو، وہ نہ کرو یہ کرو، سب سے پہلے میں جا کر پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ اس آدمی کا کردار کیسا ہے، اس سے سچا ہے یا اس سے سچا نہیں ہے؟ اگر نہیں، سچائی میں مشہور نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس کی بات سننے کے قابل بھی نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں جھوٹے شخص پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک معاملہ ہو گیا۔ امانت داری، 100% امانت داری چاہیے۔ دوسرا معاملہ صاحب، فرض فرمائیے ایسا سوچتے ہیں کہ میں اور آپ جمع ہو کر اپنے کام کے لیے کسی کا رہنما بنانا چاہ رہے ہیں، اب ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے کام کے اندر کروڑوں روپیہ ملوث ہوگا اور کروڑوں روپیہ اس آدمی کے ہاتھ میں ہوگا، اس نے ذرا سی بھی غلطی کی اور اس کے نفس نے ذرا سی بھی لالچ دکھائی، ہمارے کروڑوں روپے خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اس کے لیے چھوٹا سا ایک ٹیسٹ رکھ دیتے ہیں، اس کو کسی ایسی سچویشن میں ڈالتے ہیں کہ یہ کروڑوں روپے کا فراڈ کر سکے۔ اب اگر یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نفس میں ہلکی سی بھی لچک آ رہی ہے، ہم سمجھ جاتے ہیں یہ قابل اعتماد نہیں، یہ دوسری چیز ہے۔ دنیا کے اوپر ذرہ برابر بھی حریص نہ ہو، اگر ذرا سا بھی نظر آ رہا ہے دنیا پہ حریص ہے، اس کا مطلب ہے یہ ہمارے کام کے قابل نہیں ہے، کیوں؟ معاملہ کروڑوں کا نہیں ہے، معاملہ کروڑوں انسان کی آخرت کا ہے، معاملہ کروڑوں روپے کا نہیں ہے، روپے بعد میں آ سکتے ہیں، آخرت واپس نہیں آتی ہے، آخرت خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ بس دوسری چیز جو ہمیں چاہیے، دنیا پہ حریص نہ ہو، اگر کسی آدمی کے بارے میں ذرا سا بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ پیسے پہ حریص ہے، اس کے اندر شہرت کی خواہش ہے، اس کے اندر طاقت کی جد و جہد ہے، اس کا مطلب ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ہم دین دے سکیں۔ بس دو باتیں ہمیں سمجھ میں آ گئیں، انتہائی امانت دار ہو، ایک، دنیا پہ بالکل حریص نہ ہو، شجاع ہو، جرأت مند ہو، بزدل نہ ہو، یہ تمام چیزیں ہمیں چاہیے، کیوں؟ حق بات کہنے کے لیے جرأت چاہیے ہوتی ہے۔ اگر اللہ کے دین کا حکم یہ ہے کہ یزید وقت کے خلاف کھڑے ہو جائیں جہاد کریں، اور اگر یہ دب گیا دنیا کی خاطر، اس میں شجاعت نہیں ہوئی، اس نے بزدلی سے کام لیا، تو ہمارا دین خطرے میں پڑ جائے گا، ہمیں شجاعت بھی چاہیے۔ یہ تو وہ نفسانی خواہشات ہیں جو ہمیں چاہیے، نفسانی صفات ہیں، کہ امانت دار ہو، شجاع ہو، دنیا پہ حریص نہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ زمانے کو جانتا ہو، زمانے سے آگاہ ہو۔ ایک آدمی ہے بہت اچھا ہے، متقی پرہیزگار ہے، انتہائی بے خبر ہے، بے خبر آدمی مشکل میں ڈال دے گا، بے خبر آدمی دین کے مسائل کو حل نہیں کر پائے گا، زمانے سے باخبر وجود ہمیں چاہیے. اب یہ ختم ہو جائیں یہ تو نفسانی صفات تھی, اب آئیے علمی طور پر اس کو کیا چاہیے, اکیڈمک فیلڈ میں کیا چاہیے. تو چند چیزیں جو چاہیے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اور پھر میں یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ انسان کہاں تربیت پاتے ہیں اور کیسے بنتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. تب اکیڈمک فیلڈس کے اعتبار سے یہ جاب انتہائی سخت جاب ہے. کام کیا ہے آپ کے پاس, ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے تمام تر تفاصیل کے ساتھ, احادیث اہل بیت کا مطالعہ ہو تمام تر تفاصیل کے ساتھ. تمام تر تفاصیل کا مطلب کیا ہے؟ تمام تر تفاصیل کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم کی حیات طیبہ بے شمول اہل بیت کی حیات طیبہ تقریباً 300 سال کا وقت ہے. 300 سال, اس 300 سال میں اگر ایک جملہ بھی ارشاد فرمایا ہے اور وہ ہمارے دین میں دخالت رکھتا ہے, اس آدمی کو پتا ہونا چاہیے, اس آدمی کو پتا ہونا چاہیے. 300 سال میں اگر انہوں نے کوئی ایک جملہ بھی ایسا کہا ہے جو واقعاً انہوں نے کہا ہے اور اس سے ہمارے دین کے اندر کوئی معاملہ حل ہوتا ہے, وہ اس آدمی کو پتا ہونا چاہیے. اس حد تک اس کے پاس علم ہونا چاہیے, کم از کم 300 سال کے ایک ایک کہے ہوئے جملے کے بارے میں اس کے پاس رائے ہونی چاہیے, یہ جملہ کہا ہے یا نہیں کہا, یہ جملہ صحیح ہے یا یہ جملہ غلط ہے, اس کے پاس مہارت ہونی چاہیے. مثلا مصائب میں اور آپ بہت سارے جملات پڑھتے ہیں, مثلا ہم سید الشہداء کا ایک جملہ دہراتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی اکبر کے سامنے کھڑے ہو کر کہا وعلی الدنیا بعدک الافا, اے علی اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں. کس سے پوچھوں کہ سید الشہداء نے یہ جملہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا, کس سے پوچھوں, کیوں پوچھنے کی ضرورت ہے؟ میں چاہتا ہوں اپنے امام کو صحیح طریقے سے پہچانوں, کہا یا نہیں کہا, کب کا معاملہ ہے, 1400 سال پہلے کا معاملہ ہے. ایک واقعہ کربلا کے بیابان میں پیش آیا ہے, ایسے موقع پر جب دشمنوں کی کثرت ہے, آوان و انصار کی انتہائی قلت ہے, مخدرات خیمے کے اندر ہیں, چوتھے امام بیماری کی حالت میں ہے, سید الشہداء نے ایک جملہ کہا ہے اور مجھے 1400 سال پہلے کے واقعے پہ تحقیق کر کے ثابت کرنا ہے کہ یہ کہا ہے یا نہیں کہا ہے. اتنا علم چاہیے, یہ تو پھر میدان جنگ ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے زندان میں جا کر ساتویں امام سے گفتگو کی, انہوں نے یہ حکم دیا. اتنا اس کے پاس تحقیق کی صلاحیت ہو کہ یہ بتا سکے حکم دیا تھا یا نہیں دیا تھا, اتنی اس کے پاس طاقت ہو. اچھا باتیں کب کی ہو رہی ہیں؟ تقریباً ساتویں امام تک آتے آتے اب باتیں ہو رہی ہیں 1300 سال پہلے کی. آپ 1200-1300 سال پہلے کی باتیں کر رہے ہیں. 1300 سال پہلے ایک آدمی بغداد کے زندان میں کسی تہخانے تک پہنچا اور ایک امام سے ملاقات کی اور آ کر کہتا ہے امام نے یہ کہا. مجھے علم چاہیے جس سے مجھے یہ پتا چلے کہ کہا یا نہیں کہا, اتنا علم چاہیے مجھے. اچھا اب میں آپ سے سوال پوچھوں گا, کراچی یونیورسٹی میں یا یونیورسٹی آف پنجاب میں عربک ڈپارٹمنٹ میں یہ صلاحیت دی جا رہی ہے؟ نہیں, یہاں تو نہیں دی جا رہی ہے. صحیح ہے, اس حد تک علم چاہیے مجھے. قرآن کریم نے ایک آیہ کریمہ کہی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے مطلب چاہیے, مجھے اس کے مصداق چاہیے. قربہ کا مطلب کیا ہے؟ قربہ کا مصداق کیا ہے؟ 1400 سال پہلے لفظ قربہ استعمال ہوتا تھا, کون کون سے رشتہ دار اس میں شامل تھے, مجھے سب جاننا. اب خلاصہ کلام, مجھے اپنی زندگی میں ایک ایک لمحے کے بارے میں ایک حکم چاہیے, اور کوئی چاہیے جو کہے یہ حکم خدا کا حکم ہے. اب یہ خطرہ کون مول لے گا؟ یہ مجھے چاہیے, کیونکہ میں جاہل ہوں, میں میرے اندر توانائی نہیں ہے اس بات کی. مجھے ایک آدمی چاہیے جو مجھے یقین دلائے کہ تمہاری شرعی ذمہ داری یہ ہے, اور منمانی نہیں چاہیے، دلائل چاہیے، دلیل کے ساتھ ثابت کرے تمہاری شرعی ذمہ داری یہ ہے۔ شرعی ذمہ داری آپ سمجھ رہے ہیں، شرعی ذمہ داری نبی بتا سکتے ہیں، کیوں؟ وحی سے متصل ہیں۔ شرعی ذمہ داری امام بتا سکتے ہیں کیونکہ وحی سے متصل ہیں۔ اس آدمی کے پاس وحی نہیں ہے، اس کے پاس صرف علم ہے۔ علم سے یہ بتائیں امام کے نزدیک اس وقت شرعی ذمہ داری کیا ہے۔ البتہ عرض کرتا چلوں، اس کے پاس علم تو نہیں ہے، لیکن اگر یہ اپنے کام کو صحیح طریقے سے انجام دے تو امام معصوم کی حمایت ضرور ہے، امام معصوم کی حمایت ضرور ہے اس کے پاس اگر صحیح طریقے سے انجام دے دے۔ بس اس کا کام دنیا کا مشکل ترین تحقیقی اور نفسیاتی کام ہے، صرف تحقیقی کام نہیں ہے، کوئی سمجھے صرف تحقیق کا معاملہ نہیں، تحقیق کا معاملہ نہیں ہے صرف، گرچہ وہ بھی مشکل ہے۔ اور میں بعض اوقات جب پی ایچ ڈی کے تھیسس پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک مرجع تقلید شاید ایسی سینکڑوں پی ایچ ڈیز اپنی ایک توضیح المسائل کے پیچھے کر رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے 250 صفحے کا ہے، 300 صفحے کا ہے، اس کے اندر گفتگو مثال کے طور پر یہ ہوئی ہے کہ نبی اکرم نے جب ہجرت فرمائی تو بدھ کا دن تھا یا پیر کا دن تھا مثلاً۔ اچھا، ایک مرجع تقلید کے کام کو دیکھتا ہوں تو بعض اوقات ایسے ایک حکم شرعی کے پیچھے اسے 10 تحقیقات کرنی پڑیں گی۔ کیوں؟ اس کے پاس ایک روایت ہے، اس میں راوی نے ایک جملہ کہا ہے، ایک اور روایت ہے، اس میں راوی نے ایک اور جملہ کہا ہے، اس کو طے کرنا ہے کون سا راوی صحیح ہے۔ اب اس کو اس راوی کی بھی زندگی کی تمام تفصیلات چاہیے، اس راوی کی زندگی کی بھی تمام تفصیلات چاہیے، اس کو یہ بھی دیکھنا ہے اس نے یہ جملہ مثال کے طور پر جوانی میں کہا ہے، بڑھاپے میں کہا ہے، وہ جو جملہ کہہ رہے ہیں میں نے امام سے سنا ہے، اس نے لڑکپن میں سنا ہے، جوانی میں سنا ہے، بڑھاپے میں سنا ہے، اچھا اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی بہت ضرورت ہے۔ ممکن ہے یہ آدمی لڑکپن تک احتیاط نہیں کرتا تھا، بڑھاپے میں احتیاط کرتا تھا۔ اب اگر اس نے جملہ جوانی میں سنا ہے، مرجع تقلید اس پر اعتماد نہیں کرے گا، کیوں؟ یہ آدمی مشہور ہے کہ جوانی میں محتاط نہیں تھا، بڑھاپے میں محتاط تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کام انتہائی پیچیدہ ہے، لیکن صرف یہ تحقیق نہیں ہے، ان تمام تحقیقات کے بعد اس کا امام کے ساتھ ایک رابطہ ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر معاملہ حل نہیں ہو سکے گا۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ یہ ساری ریکوائرمنٹس ہمیں اس مرجع میں چاہیے جس کی ہم پیروی کریں۔ اب سوال آگے اور بڑھاتا ہوں، یہ ساری مہارتیں کہاں سکھائی جاتی ہیں؟ اب میں آپ سے ایک اور جملہ کہتا ہوں، فرض فرمائیے آپ پنجاب کے کسی دور افتادہ دیہات میں گئے جہاں لائٹ نہیں ہے، وسائل بالکل نہیں ہے، آپ کو وہاں پر ایک آدمی ملا، ایک جوان ملا، 22 سال کا جوان ہے، اس نے آپ سے کہا کہ میں ایک ایسا انجینئر ہوں جو پوری دنیا میں مجھ جیسا نہیں، صحیح؟ اچھا، اب آپ نے پوچھنا شروع کیا کہ آپ نے کس یونیورسٹی سے پڑھا ہے، وہ کہے میں نے کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھا۔ آپ پوچھیں گے آپ کس کس سے ملے ہیں، وہ کہے میں کسی سے نہیں ملا ہوں۔ آپ کہیں گے آپ کے گھر میں کچھ کتابیں ہوں گی، وہ کہیں میرے گھر میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ آپ کو اس کا دعویٰ مان لینا چاہیے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ کہیں گے کہ بھائی یا تو تمہارے اوپر خدا کی طرف سے کوئی وحی نازل ہو رہی ہے جس کے دروازے رسول اللہ کے بعد بند ہو گئے، اب کوئی وحی نہیں آنی، ورنہ عام حالات میں تم اس دیہات میں بیٹھے رہو، کسی سے نہ ملو، کسی سے کچھ نہ کہو، نہ کوئی تمہارے پاس کتاب ہو، نہ کسی یونیورسٹی میں تم نے پڑھا ہو، اور تم دنیا کے ایک ایسے انجینئر بن جاؤ کہ دنیا میں کوئی تمہارا جیسا نہ ہو، یہ تقریباً ناممکن ہے۔ اچھا، اگر فرض کر لیں تم دعویٰ کر بھی رہے ہو تو آپ کا حق نہیں کہ آپ اس سے کہیں کہ ٹھیک ہے پھر اپنی کوئی نشانی دکھاؤ۔ بھائی کچھ کر کے دکھاؤ. اب وہ کہے میں کچھ کر کے بھی نہیں دکھاؤں گا اور میں ہوں. تو میرا جیسا آدمی کہتا ہے ہاں بیٹا آپ ہیں پھر ٹھیک ہے رہیے ختم. میں مجھے الجھنے کی کیا ضرورت ہے, میں یہی کہوں گا کہ بھائی ہو رہی ہے ختم ہو گیا معاملہ, اس سے زیادہ میں کیوں الجھوں. مرجعیت کے دعوے میں معاملہ یہی ہے. اگر کوئی مجھ سے کہے میں مر جاؤں میں کہوں گا بسم اللہ, اس کا ایک راستہ ہے, اس کا طریقہ ہے. آپ نے وہ راستہ وہ طریقہ طے کیا ہے, اب ہو سکتا ہے. آپ نے طے نہیں کیا ہے, اب نہیں ہو سکتا. طریقہ کار کیا ہے, کہاں سکھایا جا رہا ہے, آپ اپنی دنیا کے اندر دیکھ لیجئے. فرض فرمائیے آپ ایک یونیورسٹی کے اندر گئے ہیں, وہاں اردو پڑھانے کا بہترین ڈپارٹمنٹ ہے, انجینئرنگ پڑھائی نہیں جاتی. وہاں پہ آپ توقع کریں گے کہ انجینئر نکلے گا, ظاہر ہے کہ نہیں نکلے گا. جہاں اردو پڑھائی جاتی ہے وہاں اردو نہیں بات پڑھنے والے نکلیں گے. اب میں آپ سے یہ کہوں گا اس سائنس کو کہ کوئی قرآن کا ایسے مطالعہ کرے, حدیث کا ایسے مطالعہ کرے, کم از کم جہاں تک میری انفارمیشن ہے دنیا کی کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جا رہا. جہاں تک میری معلومات, میں نے دنیا کی کافی یونیورسٹیوں سے رابطہ کیا ہے, ان کے لوگوں سے ملتا رہتا ہوں, دنیا کے مختلف اداروں سے کہیں نہ کہیں ان کی تحقیقات تصانیف پڑھنے اور دیکھنے کا موقع ملتا رہتا تھا, ابھی بھی کبھی کبھی ملتا ہے. کم سے کم جہاں تک میرے خیال میں ہے دنیا کی کسی ریگولر یونیورسٹی کے اندر اس کے اوپر محنت نہیں ہوتی, ٹکڑوں ٹکڑوں میں ہوتی ہے. مثلا کہیں پہ عربی پڑھائی جا رہی ہے, کہیں پر گرامر پڑھائی جا رہی ہے, کہیں پہ عربی شعر پڑھایا جا رہا ہے, کہیں پہ تاریخ پڑھائی جا رہی ہے, سب کچھ ہے. اکٹھا کر کے اس مہارت کو لوگوں کو دیا جا رہا ہو ایسا کہیں پر نہیں, ایسا صرف ایسے مراکز میں ہے جو شیعت کے علمی مراکز کہلاتے ہیں. وہ شیعت کے علمی مراکز آج کل کے زمانے میں چند شہروں کے اندر موجود ہیں جہاں پر اس علم کی باقاعدہ تربیت دی جا رہی ہے. اچھا اب ان کا نصاب کیا ہوتا ہے, یہ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں, تھوڑی سی تفصیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اگرچہ میں جانتا ہوں اس کی نہ آپ کو کوئی ضرورت ہے, لیکن چونکہ موضوع بحث ہے تھوڑا بہت تو پتہ چل ہی جانا چاہیے, اس خاطر اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. تب پہلی ضرورت جو جیسے ہی کوئی دینی طالب علم بنتا ہے اور اس ہدف کے ساتھ بنتا ہے کہ مجھے مرجعیت اجتہاد تک پہنچنا ہے, پہلی ضرورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کو عربی زبان انتہائی گہرائی اور فنی تفصیلات کے ساتھ آتی ہو, انتہائی گہرائی اور فنی تفصیلات کے ساتھ. یعنی مثلا ممکن ہے وہ عربی بولنا نہ جانتا ہو, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن عربی کی تفصیلات ساری جانتا ہو. ایک دفعہ ہم قوم کی طرف جا رہے تھے تو ہمارے ساتھ اہل سندھ کے دو تین مزدور تھے جنہوں نے سیریا میں کام کیا ہوا تھا, سیریا میں شام میں, وہ عربی بول رہے تھے, عربی بول رہے تھے. تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم دینی طالب علم ہیں, کئی سال تک دینی طالب علم ہونے کے بعد ہمیں عربی نہیں آتی, ان کو عربی آتی ہے, کیا یہ عربی کافی ہے اجتہاد کے لیے؟ نہیں صاحب, یہ بازار میں بولنے والی عربی ہے, اس کا قرآن کی عربی سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہ ہم سوچیں کہ ایک عرب اردن کا رہنے والا, شام کا رہنے والا, اور پاکستان کا رہنے والا, سعودی عرب کا رہنے والا عربی بول رہا ہے تو بس یہ وہی چیز ہو گئی, نہیں وہ نہیں ہے. اس میں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے, بہت ساری تفصیلات ہیں جو اس سے ہٹ کے چاہیے. عربی جو بازار میں بولی جا رہی ہے بالاخص آج کل, اس کا کوئی تعلق قرآن کی عربی سے نہیں ہے, یہ بالکل مختلف ہے. لہذا ہمارے ساتھ ایک صاحب ہوا کرتے تھے الجزائر کے, ان کے والدین نے ان کو بازار کی عربی سکھائی ہی نہیں, بالکل نہیں سکھائی, صرف قرآن کی عربی سکھائی. تو وہ الجزائر کا رہنے والا تھا, قم میں آیا تھا پڑھنے کے لیے, اس نے بازاری عربی نہیں سیکھی تھی. یہ جب اپنے ملک تبلیغ کرنے جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے پتہ نہیں کیا بولتا ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. کیوں؟ وہ بازاری عربی نہیں بولتا تھا, وہ صرف قرآن کی عربی بولتا تھا. بہت زمین آسمان کا فرق, یہ وہ نہیں ہے. بس پہلی چیز جو چاہیے آپ کو قرآن کی عربی چاہیے تمام تر تفاصیل کے ساتھ. اچھا اس کی تفاصیل سیکھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اگر 24 گھنٹے جتنا ایک آدمی پڑھتا پڑھ سکے پڑھے, 24 گھنٹے پڑھے, اس کے سوا کچھ نہ کرے, تو معمولاً 2 سے 3 سال میں کور کر سکتا ہے. 24 घंटे पढ़े, यानी 24 घंटे जितना मामूलन पढ़ सकता है एक इंसान, 24 घंटे में 12 घंटे पढ़ लेगा, 14 घंटे पढ़ लेगा, इससे ज्यादा तो शायद ना पढ़ सके। जितना पढ़ सकता है अगर पढ़े, 2.5 से 3 साल में फारिग हो जाएगा, इतनी अरबी आ जाएगी कि इस मामले को हल कर सके। बस ये उस अरबी के शॉर्ट कोर्सेज से जो नमल वगैरह करवा रहे हैं बहुत मुख्तलिफ है। कि मसलन हम लोग क्या ये होता है कि एक बच्चे ने कोई कोर्स कर लिया तो वो समझता है कि अच्छा मुज्तहिदीन भी तो यही करते हैं ना, मैंने भी कर लिया। नहीं साहब, उससे बहुत मुख्तलिफ है, इसकी उसकी दास्तान बहुत जुदा है। 2.5 से 3 साल टाइम चाहिए उसको अरबी सीखने में। अच्छा, इस अरबी के साथ साथ कुछ और चीजें सीख रहा होता है, मसलन हम उसको सिखा रहे होते हैं और हम जैसे लोग सीख रहे होते हैं कि मंतिक क्या है, फलसफा क्या है। अच्छा, मंतिक और फलसफे की क्यों जरूरत पड़ती है हमें? उसकी वजह यह है कि हमें मुसलसल इस्तेदलाल, दलील, बहस, गुफ्तगू इनसे सरोकार रहता है। हम नहीं चाहते बहस और गुफ्तगू के दौरान गलत दलील को दलील समझें, हम चाहते हैं सही दलील दलील समझी जाए। बस इल्म मंतिक हमारे पास अच्छी तरीके से होना चाहिए। फलसफे की दखालत बहुत ज्यादा है, इल्म फलसफा हमारे पास अच्छी तरह से होना चाहिए। लेकिन ये मंतिक और फलसफा जब तक उन तमाम तफासिल के साथ ना मिले जो हम अरबी में सीख रहे हैं, कम से कम उनके साथ, बाद में भी और चीजें भी आएंगी, सिर्फ फलसफा सिर्फ मंतिक काफी नहीं होगा। बस अगर यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का फिलोसफी के डिपार्टमेंट का एक PhD आकर कहे तुम भी फलसफा सीखते हो, मैं भी फलसफे का PhD हूं, बस मैं मुज्तहिद हूं, फिर मैं उससे यही कहूंगा इसमें उसमें बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, ये वो नहीं है। हाँ, उसका एक हिस्सा ये भी है, लेकिन यही नहीं है, इसके अलावा बहुत कुछ है। सही, बस इल्म अरबी के ऊपर मुकम्मल महारत। अब अरबी के अंदर भी बहुत सारे उलूम हैं जिनके ऊपर महारत होनी चाहिए, मुख्तलिफ उलूम जिनका मैं तस्करा नहीं करना चाहूंगा, मंतिक और फलसफे के ऊपर महारत होनी चाहिए। अब उसका असली काम शुरू हो जाता है, वो क्या है? वो ये है कि उसको इल्म हासिल हो कुरान का और हदीस का, कुरान और हदीस का इल्म हासिल हो। जब हम उसको कुरान और हदीस का इल्म देने लगते हैं तो हम उसको मुख्तलिफ किताबों के जरिए से दे सकते हैं। अब मेरे जैसा आदमी अगर वहां पे जाएगा तो वो मुझे मुख्तलिफ किताबें देंगे, कहेंगे भाई आप पहले इस किताब का मुताला कर लीजिए, इसमें कुछ अहादीस हैं और उन अहादीस की कुछ तशरीहात मुख्तलिफ उलमा ने की हैं, आप मुख्तलिफ ओपिनियंस को पढ़िए, एक इल्म यहां से शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर इज्तिहाद करना है तो मैंने अर्ज किया आपको बहुत महारत चाहिए, आपको पता होना चाहिए फला रावी सच्चा था या झूठा था, ये रावी बचपन से सच्चा था, लड़कपन में सच्चा हुआ, जवानी तक सच्चा रहा या नहीं रहा। अब एक आदमी बहुत अच्छा था लेकिन 35 साल की उम्र में मुनहरिफ हो गया था, किसी और फिरके से मुत्तसिल हो गया, वो किस वजह से? मसलन जब ये 35 साल का था तो छठे इमाम की शहादत हुई, सातवें इमाम के मामले तक आते आते मुनहरिफ हो गया। अब मुझे देखना पड़ेगा कि इसकी रिवायत 35 साल तक काबिल कबूल है, उसके बाद काबिल कबूल नहीं है। इतनी तफासील आपको सिर्फ तारीख नहीं चाहिए, तारीख की तमाम तर तफासील चाहिए। अच्छा, अब कोई मुझसे ये कहे कि साहब मिस्र की जामे अजहर के अंदर तारीख का एक डिपार्टमेंट है, मुज्तहिदीन भी तारीख पढ़ते हैं, वो भी तारीख पढ़ा रहे, तो मैं उससे कहूंगा तारीख तो है लेकिन तारीख के अलावा बहुत कुछ है। दूसरा मसला ये कि जो तारीख हमने पढ़नी है, हमें चाहिए, ये वो तारीख नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? अब देख लीजिए, थोड़ी सी तफसील और अर्ज करूंगा, और ये मैं सारी तफासिल आपकी खिदमत में इसलिए अर्ज कर रहा हूं ताकि आपको एक दफा इस प्रोसेस का अंदाजा हो जाए इज्तिहाद है क्या चीज। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। तब कराची यूनिवर्सिटी में एक दफा मेरा इरादा हुआ PhD करने का, कि मैं PhD कर लू। साहब मैंने इंतखाब किया शेख तूसी के बारे में PhD करने का, मैंने सोचा मैं शेख तूसी के ऊपर PhD करूं। शेख तूसी 5वीं सदी हिजरा के इंतहाई गरां कदर आलिम, हमारी 4 बड़ी किताबों में से 2 उनकी तारीफ की हुई है। पहले शिया आलिम है जिसने तमाम उलूम के ऊपर, उस जमाने के राइज उलूम के ऊपर शिया नुक्ते नजर से किताबें तहरीर की। साहब हम इस्लामिक लर्निंग के डिपार्टमेंट में गए, ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سے کہا کہ ہم پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں ایک گائیڈ بتاتا ہوں, آپ ان گائیڈ کے پاس چلے جائیے, ان سے بات کریں کہ وہ آپ کو رجسٹر کروا لیں. میں ان کے پاس گیا, کہنے لگے کس پہ پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا شیخ طوسی پر. کہنے لگا یہ کون ہے؟ اب میں دل میں سوچنے لگا کہ اگر یہ میرا گائیڈ بننا ہے اور اس نے اپنی زندگی میں کبھی شیخ طوسی کا نام ہی نہیں سنا تو میرا کیا ہوگا؟ یہ ہماری یونیورسٹیز کی صورتحال ہے. اچھا اب میں کہوں کہ یہ بھی وہی کر رہے ہیں جو مجتہدین کر رہے ہیں. ارے بھائی یہ تو نام بھی نہیں جانتا ہے, اس سے میں کیا مغز ماری کروں گا؟ جو زیادہ سے زیادہ وہ بےچارہ کر سکتا تھا, اس نے کہا کہ بھائی کسی انسائکلوپیڈیا میں شیخ طوسی کے بارے میں کچھ لکھا ہو وہ مجھے لا کے دے دو تاکہ میں پڑھ لوں کہ آدمی تھا کون, پھر بعد میں دیکھیں گے کہ پی ایچ ڈی ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے. یہ مصیبت ہے ہمارے ساتھ. اب اگر میں اس سے کہتا کہ شیخ طوسی کی ایک کتاب کے اندر علی ابن مہذیار کی روایت ہے, آپ کی رائے علی ابن مہذیار کے بارے میں کیا ہے؟ تو کہتا نہ میں شیخ طوسی کو جانتا ہوں, نہ ان کی کتاب کو جانتا ہوں, نہ اس کے اندر لکھے ہوئے علی ابن مہذیار کا نام میں نے زندگی میں کبھی سنا ہے. معاملہ ختم ہو گیا. اچھا یہ وہ چیزیں جو یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں اور مجتہد بھی یہی کرتے ہیں؟ نہیں صاحب, زمین آسمان کا فرق ہے. کسی یونیورسٹی میں وہ نہیں پڑھا رہے جو وہاں پہ پڑھایا جا رہا ہے. یہ وہ ہے ہی نہیں. جو تفاصیل ہمیں چاہیے, جو ڈیٹیلز ہمیں چاہیے, وہ وہاں نہیں پڑھائی جا رہی. خاص کر شیعہ نقطہ نظر سے جو کچھ چاہیے وہ تو کہیں پر بھی نہیں پڑھایا جا رہا. مثلا یہاں پر آپ جائیں گے وہ یونیورسٹی کے اندر جو بہت زیادہ تیر ماریں گے وہ آپ کو سید امیر علی کی کتاب دی ہسٹری آف ساراسنس پڑھا دیں گے, اسپرٹ آف اسلام پڑھا دیں گے, اور اس کے اندر جناب ہارون الرشید اور مامون الرشید کی خوب اچھائیاں لکھی بھی ہوں گی. کیا یہ حق ہے؟ قاتل امام ہفتم و ہشتم قابل تعریف ہیں, یہ وہ یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہے, اس کا کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کیا پڑھا ہے؟ انہوں نے کیا جانا ہے ہمارے بارے میں؟ ان کو کبھی پتا چلا کہ آٹھویں امام نے کون کون سے سفر کیے تھے؟ حسن ان کو پتا چلا کہ اہل بیت کے اصحاب میں کون کون لوگ شامل تھے؟ ظاہر ہے کہ نہیں. نہ کہ ان میں قابلیت نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یونیورسٹی میں قابلیت نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں وہاں موضوع بحث یہ نہیں ہے, وہاں وہ کتابیں نہیں ہیں, وہاں وہ موضوع ہی نہیں ہے, کوئی تعلق ہی نہیں بنتا. بس اس کو ہم ہسٹری میں پڑھانی ہے لیکن کسی اور طریقے سے, کسی اور گہرائی میں جا کر, کسی اور زاویے سے پڑھنی ہے. یہ سارے کام اس کو کرنے ہیں. پھر ایک اور مسئلہ, اب بہت ساری جگہوں پر ایک روایت ہے, ایک روایت پڑھنا شروع کی, شروع شروع میں صحیح ہے, بیچ میں ایک جملہ لکھا ہے اس سے آدمی کی اندرونی حس اچانک جاگ کر کہتی ہے یہ شیعہ عقیدے کے تحت نہیں ہے, اس میں کچھ گڑبڑ ہے. کیوں؟ ایک جملہ ایسا لکھا ہے جس سے جبریت کی بو آ رہی ہے, شیعت میں جبریت نہیں ہے. اچھا روایت تو صحیح لگ رہی ہے, راوی بھی صحیح ہے, زمانہ بھی صحیح ہے, معصوم تک پہنچ رہی ہے, لیکن جبریت کی بو آ رہی ہے, جبریت شیعہ میں نہیں ہے. اچھا یہ کیسے پہچانیں گے کہ جبریت کی بو آ رہی ہے؟ یہ صرف اس صورت میں پہچانیں گے کہ اہل بیت کے دیے ہوئے عقائد پر مکمل مہارت ہو, مکمل گرفت ہو, ایک ایک باریکی کو جانتا ہو. مثلا روایت جہنم کے کسی معاملے کو بیان کر رہی ہے, اچانک روایت میں ذرا سا ٹرن لے کر جہنم کا کوئی ایسا تذکرہ کیا جو اہل بیت نے نہیں کیا ہے. اب ہماری اس چھٹی حس کو اتنا بیدار ہونا چاہیے کہ وہ فوراً سمجھ جائے کہ اچھا یہ اس فرقے کی بو اس روایت میں ہے, اور جب آپ جا کے ٹٹولیں گے تو پتا چلے گا وہ جو راوی تھا وہ شیعت سے نکل کر اس فرقے کے ساتھ تعلقات رکھتا تھا, اس خاطر اس کے دماغ میں اس فرقے کی بو آئی ہے اور اس نے روایت کے اندر ایک پیس اس فرقے کا ڈال دیا ہے. آپ کو ایک اور مہارت کی ضرورت ہے, شیعہ عقائد پر مکمل سالڈ گرفت. اچھا یہ گرفت آپ کو کب ملے گی؟ جب آپ نے 300 سال میں معصوم کی دی ہوئی روایتوں کا سارا مطالعہ کیا ہوا ہوگا. 300 سال میں جو کچھ انہوں نے عقائد کے بارے میں کہا ہے, چاہے وہ جن کے بارے میں ہو, چاہے وہ بشر کے بارے میں ہو, چاہے وہ روح کے بارے میں ہو, چاہے وہ حور و قصور کے بارے میں ہو, چاہے انہوں نے برزخ کے بارے میں کہا ہے, چاہے آسمان کے بارے میں کہا ہے, سب آپ کو پتا ہونا چاہیے, ورنہ آپ کے بس میں نہیں رہے گا آپ انحراف کو پکڑ پائیں. یہ سب آپ کو چاہیے. اچھا میں پھر وہ سوال دہراتا ہوں, یہ کسی یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے؟ اس کا یونیورسٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. دنیا کی کون سی یونیورسٹی میں شیعہ عقائد پڑھایا جا رہا ہے؟ کہیں بھی نہیں. اچھا جو بہت تیر مار کے پڑھائے جا رہے ہیں, بعض اوقات ہم لوگ حیران رہ جاتے ہیں, یقین مانیے بعض اوقات حیران رہ جاتے ہیں. کینیڈا سے ایک اسکالر نے ایک بہت بڑی تحقیقی رپورٹ شائع کی اور اس کے اندر شیعہ عقائد کا تمام تر انحصار کیا. اس نے ایک کتاب کے اوپر باب ہادی عشر علامہ ہلی کی لکھی ہوئی کتاب, خوش قسمتی سے ایک کتاب ہمارے یہاں طالب علموں کو تیسرے سال میں پڑھا دی جاتی ہے, اور وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ شیعہ عقائد کا آخری نچوڑ اس کتاب کے اندر ہے اور ہمارے یہاں تیسرے سال میں پڑھائی جاتی ہے. اصل ابتدائی کتاب ہے ہمارے یہاں. ہمارے یہاں اگر کوئی کہے باب ہادی عشر شیعہ عقائد کی انتہا, تو ہم اسے کہیں بیٹا یہ تو ابتدا ہے, انتہا کہاں پہ آ گئی ابھی, ابھی تو بہت کچھ باقی ہے. یہ مظلومیت ہے ان بیچاروں کی, یہ باقی سمجھتے ہیں مجتہد یعنی یہ. اور میں بعض اوقات اور زیادہ تعجب اس وقت کرتا ہوں, بہت تعجب ہوتا ہے. ایک شاعر نے ایک شعر کہا, بہت خوبصورت شعر کہا, مودت ہے اخوت ہے امیر المومنین اور نبی اکرم پر, اخوت کے اوپر کہ نبی اور امیر المومنین کے درمیان اخوت کا رشتہ تھا. نوحہ پڑھنے والے نے اس شعر کو بہت اچھا پڑھا, پبلک نے خوب داد دی, صحیح ہے. اس کے بعد اس نے کمنٹس کے دوران یہ کہا کہ یہ جو بچے یہاں بیٹھے ہیں یہ اپنی بصیرت میں ان مجتہدین سے زیادہ پڑھ گئے ہیں جو قم اور نجف کے اندر پڑھ رہے ہیں. اب انسان سر پیٹنے کا دل چاہتا ہے کہ سادہ سا ایک جملہ بول کر یہ بچے سن کر بصیرت میں, اب ظاہر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بچے بڑھ گئے ہیں تو میں جو بول رہا ہوں میں کہاں ہوں, تو خیر آپ بول ہی جائیں سر. یہ بچے بصیرت میں قوم اور نجف کے مراجع سے آگے بڑھ گئے ہیں. اللہ اکبر, بے خبری کی انتہا ہے پھر اس کا مطلب ہے, اس کا مطلب ہے پتہ ہی نہیں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. یہ سب کچھ نہیں ہے وہاں پر, اس سے کہیں بلند ہے, اس سے کہیں بلند ہے. یہ سب کچھ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے. اچھا یہ تو میں ابھی آپ کی خدمت میں صرف مقدماتی علوم عرض کر رہا ہوں, اب اگلا چیپٹر شروع ہوتا ہے. غیبت کبرا شروع ہوئی, پہلا مجتہد شیخ صدوق, ان کی رائے اس معاملے میں کیا تھی؟ 200 سال کے بعد ایک اور مجتہد آئے, ان کی رائے کیا تھی؟ 400 سال بعد ایک اور مجتہد آئے, ان کی رائے کیا تھی؟ 1100 سال غیبت کبرا کے دوران آنے والے مختلف مراجع نے اس معاملے کے اوپر کیا رائے دی ہے؟ مجتہد کو سب پتا ہونا چاہیے. اب معاملہ 300 سال سے نکل گیا ہے, اب معاملہ 1400 سال کے اوپر ہے. 1400 سال کے اندر اس ایک مشکل کے اوپر جتنے بھی لوگوں نے آرا دیے سب اس کو پتا ہونے چاہیے, کن دلائل کے تحت دیے. سادہ سی ایک بات عرض کرتا ہوں, کنواں استعمال ہوتا تھا پہلے زمانوں میں, اب ظاہر ہم لوگوں کے یہاں کم استعمال ہوتا ہے. صاحب کنویں میں ایک جانور گر گیا, کنویں میں جانور گرا, اس جانور کی ڈیڈ باڈی نیچے پڑی ہوئی ہے, صحیح ہے. آپ نے جتن کر کے کنویں کی ڈیڈ باڈی نکال لی ہے, باقی پانی پاک ہے, نجس ہے. اچھا اگر ڈیڈ باڈی نہ نکل سکے, پاک ہے, نجس ہے. کتنے ڈول پانی نکالوں تو نجس ہوگا اور کتنے ڈول نکالوں تو اس کے بعد پھر پاک ہو جائے گا, صحیح ہے. علامہ ہلی تقریباً 700 سال پہلے آئے تھے, 700 سال پہلے والے علماء کی ایک رائے تھی, علامہ ہلی کے بعد رائے میں تبدیلی حاصل ہوئی ہے, ان کا اجتہاد ان کو کسی اور جگہ پر لے گیا. ایک مجتہد کو سب پتا ہونا چاہیے 800 سال پہلے رائے کیا تھی, جس مجتہد کی رائے تبدیل ہوئی وہ کیوں تبدیل ہوئی تھی, اس کے دلائل کیا تھے, کن دلائل کی روشنی میں 900 سال پہلے والے فقیہ کی رائے کو قبول نہیں کیا جا سکتا, سب اس کو پتا ہونا چاہیے. 100 سال پہلے آنے والے ایک مجتہد نے 42 جلدی ایک کتاب لکھی ہے, اس کے اندر یہ دلائل دیے. مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ پتا ہو؟ ہاں یقیناً پتا, نہیں پتا ہو تو اجتہاد کامل ہے, نہیں ناقص ہے, قابل تقلید نہیں ہے, امتحان میں فیل ہے. یہ سختی ہے یہاں پر, دنیا کی کسی یونیورسٹی میں یہ ہے؟ عرض کر رہا ہوں یہ کچھ اور ہے. اور ابھی بھی میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر پا رہا ہوں, میں نے آپ کے سامنے علم اصول فقہ کو بیان نہیں کیا, کیوں؟ بہت پیچیدہ ہو جاتا اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اصول فقہ کیا ہوتا ہے, بتانے بتانے میں پیچیدگی اتنی زیادہ ہو جاتی کہ ہمارے اور آپ کے سنبھالے سے نکل جاتا معاملہ, اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض نہیں کیا. کہ علم اصول فقہ کیا ہے، علم فقہ کی باریکیاں کیا ہیں، فلسفہ فقہ ہم کیسے کہتے ہیں، آخری معاملہ جب اجتہاد کرنے لگتے ہیں تو یہ اجتہاد کیسے ہوتا ہے، درس اجتہاد کیسے دیتے ہیں. درس اجتہاد کا سادہ ترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ استاد یہ بتاتا ہے کہ اس معاملے پر میں نے اجتہاد کیسے کیا، میں نے کن کن اصولوں کو استعمال کیا. شاگرد کا کام یہ ہوتا ہے پہلے مرحلے میں دیکھے جو استاد کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، دوسرے مرحلے میں وہ اپنی رائے دے کہ جو استاد کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے اس کی رائے میں یا صحیح نہیں ہے. اگر وہ اپنے استاد سے کہتا ہے کہ استاد جو آپ نے رائے دی میرے نزدیک وہ صحیح نہیں ہے، اس کو اپنے دلائل دینے پڑیں گے. ان دلائل کی روشنی میں استاد دیکھے گا کہ اس کے اندر دلیل دینے کی طاقت آئی ہے یا نہیں آئی ہے. اس عمل میں معمولاً 15 سے 20 سال لگ جاتے ہیں، اور یہ تمام مقدمات کو طے کرنے کے بعد ہے. خود درس اجتہاد تک پہنچنے میں کم از کم 9 سے 10 سال لگ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 15 سے 20 سال کے بعد میں یہ سوچوں کہ شاید میں مجتہد ہو گیا ہوں گا. اس کے بعد میں اپنے استاد کے پاس جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ اے استاد، آپ کی گزشتہ 8 سال کے دوران شرکت کرتے ہوئے میں نے یہ کچھ سیکھا ہے، اور وہ کاپیز دکھاؤں گا کہ جو میں نے خود لکھی ہے، یہ میری رائٹنگز ہیں، یہ میں نے سیکھا ہے. اس کی روشنی میں وہ میرا ایک امتحان لیں گے، اور امتحان لینے کے بعد وہ اپنا حکم صادر کریں گے کہ آیا اس کے اندر اجتہاد کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے. جب وہ یہ کہہ دیں گے کہ اس کے اندر اجتہاد کی صلاحیت ہے، اب حوزے کے بڑے علماء کا ایک پینل بنایا جائے گا. ایک ادارہ بنا ہوا ہے، وہ اپنا ایک پینل بنائے گا، جیسے ہمارے یہاں بعض اوقات سپریم کورٹ اپنی ایک بینچ بناتی ہے، وہ ایک پینل بناتے ہیں. اور اس پینل کا کام یہ ہوتا ہے کہ اجتہاد کا دعویٰ کرنے والے اس شخص کے اجتہاد کا امتحان دے جس کا استاد کہہ رہا ہے کہ یہ مجتہد ہے. اگر کسی کا استاد کہے کہ نہیں مجتہد نہیں ہے، تو پینل بنے گا ہی نہیں، معاملہ ہی ختم ہو گیا. اگر استاد کہہ دے کہ ہاں یہ مجتہد ہے، 10 سال سے میرے ساتھ ہے، میں اس کو جانتا ہوں کہ اس کے اندر اجتہاد کی صلاحیت ہے، اب پینل کے اندر جائے گا. پینل اس کے 2 طرح سے امتحان لیتا ہے. ایک قدی امتحان لیتا ہے. اس قدی امتحان میں اس کو ایک سوال دیا جاتا ہے، کہتے ہیں اس پہ اجتہاد کر کے لاؤ، صحیح ہے، اور اس کو چیٹنگ کی اجازت ہوتی ہے، جس کو ہم لوگ مزے میں کہتے ہیں چیٹنگ. یعنی وہ جائے جتنی کتابیں پڑھ سکتا ہے پڑھے، کیونکہ اگر اس نے اپنی طرف سے نہ لکھا اور کسی کتاب سے لکھا، تو وہ جو وہاں گھاگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پڑھتے ہی بتا دیں گے کہ بیٹا یہ جو آپ نے لکھا ہے یہ آپ نے اس کتاب سے لکھا ہے، ہمیں تو زندگی بیت گئی ہے کتابیں پڑھتے پڑھتے، یہ بات قبول نہیں. جب یہ کام ہو جائے گا تو پھر ایک اورل ایگزامینیشن شروع ہوگا. اس اورل ایگزامینیشن کے اندر ان کی ساری اجتہادی صلاحیتوں کا جسے کہتے ہیں ریشہ ریشہ تک اکھیڑ اکھیڑ کر چیک کر لیا جائے گا، مجتہد ہے یا نہیں. کامیاب وہ ہے جو ان کے امتحان میں کامیابی کے نمبر حاصل کر لے. اب اس کو کہا جائے گا کہ یہ مجتہد ہے، اس کو ایک ڈگری الاٹ کر دی جائے گی، اور ایران کے قانون کے تحت یہ آدمی اپنے نام کے آگے آیت اللہ لکھنے کا مجاز ہوگا، صحیح ہے. اچھا، اگر ایران میں اس سے پہلے کوئی اپنے نام کے آگے آیت اللہ لکھ لے، گرفت کر لی جائے گی، تم نے کیوں آیت اللہ لکھا. ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو بالکل ایسے ہی جیسے ڈالڈا کا تیل بک رہا ہے، ہر قسم کا تیل بک رہا ہے، ہمارے یہاں یہ بھی چل رہا ہے. ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا بھائی. آپ مثلا میں بیٹھا ہوں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں خطیب اہل بیت. ارے بھائی، میں نے کل خطابت شروع کیا، آپ مجھے خطیب اہل بیت کیوں کہہ رہے ہیں؟ اچھا، میں پوچھوں گا آپ سے کہ آپ کہہ رہے ہیں، میں تو کہوں گا نہیں، خطیب بھی ہوں اور یہ بھی ہوں، اور دو لگوا دوں گا. اب ایک صاحب آئے کراچی تشریف لائے، مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے، ان کے نام کے آگے القاب میں لکھا تھا لائر، فلسفی، آیت اللہ، ہو ایک فہرست القاب کی. اور وہ جناب اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. پھر انہوں نے ایک موقع پر ایک پریس کانفرنس کی، اور اس میں کہا کہ میں تمام فنکاروں اور گلوکاروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں عید کی. تو جو پریس کانفرنس میں بیٹھے پریس رپورٹرز تھے، ان کے بھی ہوش اڑ گئے. کہا محترم، آپ آیت اللہ ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ آپ فنکاروں گلوکاروں کو عید کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہاں بھائی، یہ بھی ایک فن ہے، بہرحال اس کی بھی تقدیر ہونی چاہیے، اس کی بھی قدردانی ہونی چاہیے. جب ایک روایت سن لیجیے گا، جب کوئی انسان کسی ایسے مقام کا دعویٰ کرے جو اس میں نہیں ہے تو خدا اس دعوے کے ذریعے اسے بے عزت کرتا ہے، خدا اس دعوے کے ذریعے بے عزت کر دیتا ہے۔ یعنی عام حالات میں اتنی احمقانہ بات نہیں کہے گا، اس موقع پر پہنچ کر اس سے بڑی احمقانہ بات کہے گا۔ کیوں؟ اب خدا نے اس کو بے عزت کروانا ہے۔ یہ مشکل ہے، بس یہ کام آسان نہیں ہے۔ یہ مجتہد بننے کا وہ مختصر ترین خلاصے کا سمجھ میں آتا ہے کہ پروسیس ہے، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا تھا۔ اب اس میں اتنی تفصیلات بتانے کی باقی ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے، میں نہیں بتا پاؤں گا، میرا ٹائم بھی ختم ہو گیا، اور میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ ایک دن سے زیادہ اس گفتگو کے اوپر نہیں دیا جائے گا کہ مجتہد بنتا کیسے۔ اجی میں نے کیوں بتایا؟ آپ میں سے کیا کوئی مجتہد ہونے کا دعوے دار ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں آپ سب لوگ عقل مند ہیں، آپ یہ دعویٰ نہیں کریں گے۔ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ کون ہونا چاہیے۔ صحیح ہے؟ اب اگر میری طرح کا ایک مجلس پڑھنے والا، درس دینے والا، 5-10 سال آپ کے سامنے درس دیتا رہے اور اچانک اپنے نام کے آگے لکھوا دے آیت اللہ، آپ اس سے کیا پوچھ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے بھائی آپ ہیں یا نہیں ہیں، وہ کیا کہے گا؟ کہے گا میں ہوں۔ آپ اتنا نہیں پوچھ سکتے کہ آیا آپ نے واقعا آیت اللہ ہونے کا کوئی امتحان دیا ہے؟ کتنے ایسے مجتہدین مراجع تقلید ہیں جن کو ہم جانتے ہیں جنہوں نے آپ کے مجتہد ہونے کی تائید کی؟ کم سے کم ان کے نام دو جن کو میں جانتا ہوں۔ میں آپ سے کہوں میں ڈاکٹر ہوں، آپ کہیں بھائی آپ کو سینت کہاں سے ملی؟ وہ میرے گھر کے پیچھے ایک ادارہ ہے، اس نے دیے۔ اس ادارے کو کوئی پہچانتا ہے؟ نہیں، اس کو کوئی نہیں پہچانتا، تو پھر سند معتبر ہے؟ کہاں سے معتبر ہو گئی؟ کم سے کم ایسے مجتہدین کے نام بتاؤ جن کو میں جانتا ہوں، تاکہ کچھ تو مجھے پتا چلے کہ اجتہاد ہے یا نہیں ہے۔ اب کہیں سے کچھ نہیں ہے لیکن میں مجتہد ہوں، نہیں بھیا ایسے نہیں ہو سکتا، یہ اتنا ہلکا کام نہیں ہے، یہ بہت مضبوط کام ہے، اس کو اتنی آسانی سے ہم قبول نہیں کر پائیں گے۔ اچھا اب ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو کچھ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، یہ ابھی مجتہد بنا ہے، مرجع تقلید نہیں بنا ہے، ابھی تو مجتہد بنا ہے۔ آگے کیا ہوگا؟ یہ مجتہد بننے کے بعد 8-10 سال 20 سال تحقیق کرے گا، اتنی تحقیق کرے گا کہ خود درس اجتہاد دینے کے قابل ہو جائے گا۔ اب مجتہد بن جائے گا؟ نہیں، اب نہیں بنے گا۔ جب یہ اجتہاد کے دروس بہت دے گا اور اس کے شاگردوں میں کچھ لوگ مجتہد بنیں گے، تب یہ مرجع تقلید بننے کے قابل بنے گا۔ صحیح ہے؟ بس اگر کوئی مجھ سے کہے میں مرجع تقلید ہوں، تو میں سب سے پہلے اس سے پوچھوں گا کہ آپ نے درس اجتہاد کتنے سال دیا، کہاں دیا، اور آپ کے شاگردوں میں کون کون مجتہد ہیں؟ اس کے بغیر قبول نہیں ہوگا۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ دنیا میں 2-3 کیوں ہوتے ہیں؟ دنیا میں 2-3 ہی ہو سکتے ہیں، اتنے فلٹرز لگانے کے بعد ظاہر دنیا میں 2-3 ہی نکلیں گے، اس سے زیادہ نہیں نکل پائیں گے۔ اچھا یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے کہیں، ان میں سے اکثر دنیا کی چیزیں کہیں۔ ابھی میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ اس کے لیے تقویٰ اور پرہیزگاری کتنی چاہیے ہوگی، اس میں امام کی حمایت کا عنصر کیسے آئے گا، ایسا ہو کہ جیسے اس مجتہد کے ساتھ تھا، ایک فتویٰ دیا، عورت کے شکم میں بچہ تھا، فتویٰ دیا کہ اس کو ایسے ہی دفن کر دو۔ بعد میں لوگ دفن کرنے کے لیے گئے، اچانک مجتہد کا نمائندہ آیا، اس نے کہا کہ آغا نے کہا ہے کہ میری رائے تبدیل ہو گئی ہے، اس کو ایسے دفن مت کرو، پہلے اس کا شکم چاک کرو، اس کے بچے کو نکالو، اس کے بعد دفن کرو۔ لوگوں نے یہی کام کیا، گھر واپس آ کر کہا کہ آغا آپ نے بہت اچھا کیا کہ رائے تبدیل کر دی، چونکہ بچہ زندہ تھا۔ آغا نے کہا میں نے رائے تبدیل نہیں کی تھی، میری رائے وہی ہے۔ کہا لیکن کوئی آپ کی طرف سے آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ آپ نے رائے تبدیل کی ہے؟ کہا میں نے کوئی آدمی نہیں بھیجا۔ اچانک احساس کیا کہ میری وجہ سے ایک بچہ مرنے والا تھا، میری غلطی سے ایک آدمی کی جان جانے والی تھی۔ لوگوں سے کہا اے لوگوں میں اجتہاد کے قابل نہیں ہوں، آج سے میری تقلید چھوڑ دو، کسی اور کی تقلید کرنا، آج سے میرا دروازہ بند ہے، اب میں کسی کو درس نہیں دوں گا، میں کسی قابل نہیں ہوں، خدا حافظ۔ دروازہ بند کر دیا، جماعت میں آنا بند کر دیا، لوگوں سے کہا میرا دروازہ بند ہو چکا ہے، میں تقلید کے قابل نہیں رہا ہوں، جاؤ کسی اور کی تقلید کرو۔ لوگوں نے اصرار کیا کہ غلطی سب کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ جو نمائندہ آپ کا آیا وہ کہیں سے تو آیا تھا، کہنے کہ نہیں ایک بات ثابت ہے، میں اس قابل نہیں ہوں، مجھے استغفار کرنی چاہیے، جتنے فتوے میں نے دیے سب غلط دیے، دروازہ بند کر دیا، استغفار میں مشغول ہو گئے۔ تین دن گزرے، تین دن کے بعد امام تشریف لائے اور کہا کہ فلانی تم فتویٰ دو، تمہاری غلطیوں کو سنبھالنے کے لیے ہم موجود ہیں، ہم سنبھالیں۔ آغا میں کیسے ضمانت حاصل کروں؟ فرمایا تم اس بات کو سوچو کہ جب تمہیں پتا نہیں تھا تب ہم نے نمائندہ بھیجا تھا، جب تمہیں نہیں معلوم تھا تو ہم نے تمہیں نمائندہ بھیجا، ہم نے تمہیں غلطی سے محفوظ کیا ہے، یہ رابطہ کیسے بنے گا؟ امام کی نظر لطف کیسے حاصل ہوگی؟ آیا اس کے لیے پڑھنا کافی ہے؟ ایک مرجع تقلید درس دیا کرتے تھے، جس مدرسے میں ان کے شاگرد رہا کرتے تھے، ایک دفعہ وہاں سے گزرے اذان فجر سے کچھ پہلے، جب وہاں سے گزرے اگلے دن صبح درس میں گئے، بچے سارے جمع ہو گئے، فرمایا کتنے میرے شاگرد اس مدرسے سے آئے؟ لڑکے کھڑے ہوئے، کہا ہم اس مدرسے سے آئے، فرمایا آج سے درس دینا بند کر رہا ہوں، تم لوگ درس کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ کہا آغا ہم آپ کی ساری چیزیں تیار کرتے ہیں، آپ کی درس کی ایک تفصیل ہمارے پاس ہے۔ کہیں گے نہیں، میں فجر کے وقت سے پہلے گزرا، میں نے کسی کی نماز شب میں گڑگڑانے کی آواز نہیں سنی، میں ایسے طالب علموں کو درس نہیں دے سکتا جو نماز شب میں گڑگڑاتے نہیں ہیں، جن کو خدا کا اتنا بھی خوف نہیں ہے کہ وہ اس کی راہ میں گڑگڑائیں، تم اس قابل نہیں ہیں، پہلے اس کو سنبھالو، اس کے بعد درس کے لیے آنا۔ یہ کہاں سے آئے گا؟ اب ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اس کے لیے واقعا نجف کا حرم چاہیے، اس کے لیے قم کا روزہ چاہیے، اس کے لیے مشہد کی زیارت چاہیے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی خاطر اہل بیت کے روضات مقدسہ کے اطراف میں یہ مراکز بنے، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ جو باب العلم کے سامنے نہیں جائے گا وہ علم کے سمندر میں کبھی بھی داخل نہیں ہو پائے گا، یہ وہ جگہ ہے۔ پھر ان کی الطاف و عنایات بھی ایسے ہی، الطاف و عنایات کرتے ہیں، جو مشکل میں پڑھیں ان کی مشکلوں کو حل کرتے ہیں، بڑے بڑے فلسفی خم میں بیوی کے روزے پہ پہنچ کر اپنی مشکلات کو حل کرتے تھے، ایک فلسفی اسی طرح ملا صدرہ، آخری جملہ درج کروں، ملا صدرہ خم سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر کا حق میں رہا کرتے تھے، مشکلات میں پھنس جایا کرتے تھے، خم تشریف لاتے تھے، ان کی کتاب میں آج تک ایک مسئلے کے نیچے لکھا ہوا ہے، یہ وہ مسئلہ ہے جو معصوم خم کے روزے پر جانے سے حل ہوا ہے، ان کی عنایات نے اس مشکل کو حل کیا۔ یہ دنیا میں کہاں سے آئے گا؟ یہ تو وہیں سے آ سکتا ہے اور کہیں سے نہیں آ سکتا۔ بس اجتہاد یہ ہے، مجتہد یہ ہے، مرجع تقلید یہ ہے جو ان تمام پاکیزیوں پر پہنچا ہے۔ اب آخر میں یہ جملہ بھی سن لیجئے، یہ وہاں پہنچا ہے، اور کچھ دوستوں کو پاکستان میں دیکھ رہا ہوں، ان مراجع تقلید کو گالیاں دے رہا ہے، مجھے نہیں معلوم وقت کے امام کا دل کتنا کٹتا ہوگا جب وہ دیکھتے ہوں گے ان کے کسی چاہنے والے کو، سادہ چاہنے والے کو کوئی گالیاں دے، نہ کہ مرجع تقلید کو، نہ کہ اتنے چاہنے والے کو۔ ہم اپنے لیے مشکل ایجاد کر رہے ہیں، عاقبت کو بھی خراب کریں گے نعوذ باللہ تعالی، دین کو بھی برباد کریں گے، دنیا کو بھی برباد کریں گے۔ لہٰذا بہت احتیاط کریں، بہت سوچ سمجھ کے کام کریں، راستے کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کو سمجھ کر اس کا پورا امتحان لیں۔ کوئی بھی دعویٰ کرے آسانی سے قبول نہ کریں، لیکن کوئی پہنچا ہوا ہو اس مقام پر، اب اس کی شان میں گستاخی کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کی شان میں احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ اور آخری میں، دو دفعہ آخری ہو گیا ہے، ایک اور دفعہ کہہ دوں، علامہ امینی اہل بیت کتنا اپنے اس قسم کے خادموں کو چاہتے ہیں، ایک جملہ علامہ امینی کی شان میں۔ علامہ امینی الغدیر کتاب لکھی، امیر المومنین کے حق کا دفاع کیا، ان کا بیٹا خواب میں دیکھتا ہے، علامہ امینی زیارت عاشورہ روزانہ پڑھتے تھے، اصرار کیجیے گا زیارت عاشورہ پر، اپنے بیٹے کے خواب میں ایک دفعہ مرنے کے بعد آتے ہیں، بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ بابا آپ نے اتنی محنتیں کی، کون سی چیز آپ کے سب سے زیادہ کام آئی؟ فرمائے زیارت عاشورہ، زیارت عاشورہ ہر روز پڑھو۔ ان کا بیٹا کہتا ہے کہ مجھے خواب میں بابا کو دیکھے ہوئے 30 سال سے زیادہ ہو گیا، میں نے زیارت عاشورہ قضا نہیں کی کبھی، زیارت عاشورہ ضرور پڑھیں، ہر روز پڑھو۔ علامہ امینی کو علامہ امینی کے بارے میں ایک عالم نے خواب میں دیکھا میدان محشر ہے، لوگ صف لگائے کھڑے ہیں، لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، کوثر کی طرف بڑھ رہے ہیں، علامہ امینی بھی کوثر کی طرف بڑھ رہے ہیں. خواب میں دیکھتے ہیں جب وہ کوثر پہ پہنچے تو کوثر پہ کچھ مامورین پانی پلا رہے ہیں حوض کوثر سے، امیر المومنین سب پہ نظارت کر رہے ہیں. جیسے ہی علامہ امینی پہنچے، امیر المومنین نے فرمایا اے مامورین تم لوگ ہٹ جاؤ، امینی کو پانی میں خود پلاؤں گا، امینی کو کوثر سے میں خود سیراب کروں گا. جب امینی تشریف لائے تو کہا کہ امینی چلو بناؤ، میں تمہارے چلو میں پانی ڈالوں گا، تم بھر کے پی لینا. امینی پی لیتے ہیں، اس کے بعد امیر المومنین ایک جملہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں امینی خدا تمہارے چہرے کو ایسے ہی روشن کرے جس طرح دنیا میں تم نے ہمارے نام کو روشن کیا. یہ اہل بیت کے شاگرد، کوئی ان کی شان میں گستاخی کر رہا ہو سہنا ذرا مشکل ہے، لیکن برداشت کرنا پڑتا ہے آج کل، آج کل برداشت کرنا پڑتا ہے. اس امید پر برداشت کرتے ہیں کہ خدایا تو جاہلوں کو علم دینے والا ہے، تم گمراہوں کو ہدایت دینے والا ہے، اگر ان کے دلوں میں خلوص ہے تو ان کو بھی ہدایت دے دیں، انشاءاللہ اہل بیت کے راستے پر چلیں. آخر میں خدا سے دعا کرتے ہیں، پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار ایک دشمن دین کے مرنے پر فتنہ و فساد برپا ہوا ہوا ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اہل بیت کے ماننے والوں اور چاہنے والوں کی عزت و آبرو کی جان مال کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانساروں میں قرار فرما، اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. درود بن محمد و آل محمد.